شب اربعین چہلوم کی رات ہے اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غموں کی رات، ان میں بڑی رات ہے۔ اس غم کی رات میں وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو معنوی طور پہ کربلا کی طرف متصل کرنے کے لیے، جس طرف کروڑوں انسان زیارت کے لیے بڑھ رہے ہیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد۔
پروردگار عالم نے دین مبین کو مختلف مراحل میں ارسال فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ لیکن یہ اسلام خداوند متعال نے مختلف مراحل میں مختلف کتابوں کے ذریعے سے ارسال فرمایا۔ ہر پچھلی کتاب آنے والی کتاب کی خوشخبری دیتی تھی اور آنے والے نبی کے اوصاف کو، کبھی نام کو بیان کرتی تھی۔ جیسا کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ پچھلی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام احمد خداوند متعال نے بیان کیا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ادیان جو آئے، وہ ہر دین نے اپنی مدت ختم ہونے کے باوجود بھی اپنے وجود کو ختم نہیں کیا، اور کچھ ماننے والے منتقل ہوتے تھے اگلے دین پر اور کچھ لوگ اسی دین کے اوپر باقی رہتے تھے، اور اس خاطر ہر دین کے کچھ نہ کچھ معتقدین رہے اور وہ ادیان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اب دین کے نام پہ جو افکار موجود ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے پاس آسمانی کتابوں کا ہونا یقینی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پاس ہمیں موجود معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ صحیفے موجود ہیں۔ آیا یہ جو آگ کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، آیا یہ اہل کتاب کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کچھ مراجع نے اہل کتاب کاؤنٹ کیا ہے، کچھ نے ان کو بغیر اہل کتاب کے کاؤنٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ گفتگو جاری رہتی ہے تو ہم ایک اصول وضع کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی یہ جو دین ہوتا ہے، کوئی بھی دین ہو، اس کے بنیادی عناصر کون سے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کسی دین کے لیے کتاب مشہور ہے اور کسی دین کی کتاب مشہور نہیں ہے، لیکن خود دین کی جو فکر ہوتی ہے، اس کے بنیادی عناصر کیا ہوتے ہیں؟ تو ہمارے پاس واضح جواب یہ ہوتا ہے کہ دین کے تین بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ ایک تو دین میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود سے خلق نہیں ہوئی، اس کو کسی خالق نے خلق کیا۔ تو جیسے کوئی فکر ہمیں یہ کہے کہ بھائی یہ کائنات خود سے خلق ہوئی ہے، تو ٹرمینالوجی میں جس کو ہم ریلیجن یا دین تعبیر کرتے ہیں، تو ہم اس فکر کو پھر دین نہیں کہتے ہیں۔ ہم اس کو کوئی آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایک مثال کے طور پر تھیوری کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو دین تعبیر نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ قبول کرے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ دوسری چیز وہ یہ کہ وہ قبول کرے کہ اس دنیا کے ختم ہونے پر زندگی ختم نہیں ہوگی، زندگی چلتی رہے گی، آپ کی حیات جاری رہے گی۔ تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آخرت۔ تو پہلے تو وہ یہ قبول کرے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دین کا دوسرا عنصر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ قبول کرے کہ جب ہم یہاں پہ مرتے ہیں تو ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی، ہم ایک اسٹیج سے ایک اور اسٹیج کے اندر منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو ہم آخرت تعبیر کرتے ہیں۔ کسی وجہ سے اردو زبان میں اس عقیدے کو قیامت کہا جاتا ہے، جو بہت اچھی پریزنٹیشن نہیں ہے۔ یعنی اس عقیدے کے لیے اگر مثال کے طور پر فارسی عربی میں دیکھیں تو لفظ استعمال ہوتا ہے معاد، معاد یعنی بازگشت، واپس پلٹنا۔ شاید معاد کا لفظ استعمال نہ کرنا ہوتا تو آخرت کہہ لیتے کہ یہ دنیا ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور وہ آخرت کا مطلب دی لاسٹ ون شاید نہیں ہوگا، دی ادر ون ہوگا۔ بہرحال چاہے اس کو دی لاسٹ ون کہیں چاہے دی ادر ون کہیں، لیکن آخرت اس کا ایک اچھا لفظ ہو سکتا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں سے ایسا پڑا کہ ہم نے پانچویں عقیدے کا جو نام رکھا وہ نام رکھا، ٹائٹل جو ہم نے اس کو دیا وہ دیا ہم نے قیامت. یہ ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا ایک مرحلہ قیامت ہے، صرف ایک مرحلہ. آخرت خود قیامت میں لمیٹڈ نہیں ہے. قیامت ایک سمبولک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک لفظ تو دینا تھا تو ہم نے کوئی اور لفظ کے بجائے قیامت کا لفظ دے دیا، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرے تو قیامت کا عقیدہ آخرت کے بڑے عقیدے کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے، ایک اسٹیج ہے. تو مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے، جیسے مثال کے طور پر جی سی ایس سی ہے آپ کے پاس، اس میں ایک او لیول ہے پورے سسٹم میں، جس میں ایک پارٹ او لیول ہے. کوئی کیا اس سسٹم کا نام او لیول ہے، جبکہ او لیول ایک سسٹم کا ایک پارٹ ہے. یا مثال کے طور پر میں پاکستان کے پیلے اسکولوں کا پڑھا ہوا ہوں، تو ہمارا ایک سیکنڈری ہے، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہے، اس کے بعد ہم لوگ اس کو بیچلرز کہتے ہیں یا گریجویشن کہتے ہیں، پھر ماسٹرز ہے، اس کے بعد مختلف. تو کوئی اس پورے سسٹم کا نام رکھے میٹرک، شاید بہت اچھا نام نہیں ہوگا کہ بھائی آپ نے پورے سسٹم میں سے ایک پیس کو پک کر کے اس پہ نام رکھ دیا، لیکن ہم نے آخری عقیدے کے ساتھ یہی کیا کہ اس میں ایک، اس پورے عقیدے میں جو پہلا پارٹ ہے وہ موت ہے، دوسرا پارٹ برزخ ہے، تیسرا پارٹ حشر ہے. اس حشر کے ساتھ دنیا میں ایک اسٹیج ہے جس کا نام قیامت ہے. پورے عقیدے کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ قیامت. تو یہ تھوڑا سا ذہن کو ہوشیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اسٹیج اس طریقے سے، ورنہ عربی فارسی میں جائیں گے تو وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے معاد. معاد یعنی بازگشت، آپ کا واپس جانا، واپسی کا سفر. الہی ہے راجعون کے لفظ میں. اور میں نے عرض کیا کہ اگر اردو میں مجھے کوئی کہتا کہ اس کا کوئی نام رکھیں تو میں قیامت کی بجائے اس کو آخرت کہتا، کہ پوری آخرت کی زندگی جو اس دنیا کے علاوہ ہے. اور یہ قرآن کریم سے ریفرنس اس کا نکالنا آسان تھا، ان دار الآخرتا لہی الحیوان، کہ خدا نے متعالیٰ فرمایا جو دار دنیا ہے یہ تو قابل بھروسہ نہیں ہے، وہ دار الآخرہ جو آخرت کا گھر ہے وہ زندگی ہے، وہ ایکچولی زندگی ہے. حیوان کا مطلب یعنی زندگی. یہاں پہ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد عجل فرج. تو کسی بھی دین کے اندر یہ تین اجزاء ہونا ضروری ہیں، خالق کو مانے، خالق کے بعد قیامت کو مانے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی آئے گی، اور اس کے ساتھ ایک اور پیس، ایک اور حصہ. وہ کیا؟ اس خالق نے اس زندگی میں جانے کے لیے گائیڈنس دی. یہ جو گائیڈنس ہے ایک پیغام ہے، یہ پیغام نبی کے ذریعے سے آیا ہے. یہ جو نبوت ہمارے پاس لفظ ہے، یہ جو لفظ حاصل ہوا ہے یہ بھی نبا سے حاصل ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے سورہ نبا ہمارے پاس ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا یعنی خبر. تو نبوت کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینے والا. ایک آپ کے پاس عقیدہ ہے کہ کوئی خالق ہے، ایک آپ کے پاس عقیدہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اور ان کے بیچ میں اس آخرت کی تیاری کے لیے جو پیغام ہے اس کا نام ہے نبوت. وہ نبی ہیں جو ان پیغام لے کر آئیں گے، اور ظاہر وہ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عاجل فرجہم. اور وہ پیغام ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچا. ان تمام کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرجہم. اچھا، یہ تو مین کمپوننٹ ہیں، ایک خالق ہے، آخرت ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے ایک پیغام ہے نبوت ہے. اس کے ساتھ کچھ چیزیں خود بخود آپ کو اور مجھے سوچنی پڑ جاتی ہیں، اگر وہ نہیں سوچیں تو پھر بات نہیں بن پائے گی. وہ کیا ہے؟ مثال، جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ اس دنیا میں لمیٹڈ نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی اس کی لائف نے کنٹینیو کرنا ہے، تو آپ کو اپنے آپ سے ایک جواب دینا پڑے گا، اس کی باڈی میں کیا کنٹینیو کرنے کی طاقت ہے؟ نہیں ہے. تو پھر وہ جو کنٹینیو کرے گا وہ کیسے کرے گا؟ تو فوراً آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس انسان کے جسم کے پیچھے اس کی ایک روح بھی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں خالق ہے تو کوئی آپ سے اگر یہ کہے, جیسے کہ پرانے زمانوں میں ایک, ابھی اس وقت میں کہوں گا احمقانہ سوال لیکن بہرحال, مثلا کوئی یہ کہتا تھا پہلے زمانے میں کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ روح ہے تو میں سرجن ہوں, میں باڈی کو چیر کے دیکھ سکتا ہوں, بتاؤ روح کہاں ہے؟ تو ہم کہیں گے احمقانہ سوال ہے, کیونکہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ روح کوئی میٹر ہے جو تم ہمارے باڈی کے اعضاء کے نیچے چھپا ہوا کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے. تو جیسے آپ کہتے ہیں خدا ہے تو خدا ہے, فوراً آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ جو ایگزسٹنس ہے, جو وجود ہے, اس کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ ہے جو میٹیریل ہے اور ایک وہ ہے کہ جو نان میٹیریل ہے. اور وہ آپ جب انسان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس نے کسی اور دنیا میں جانا ہے تب بھی آپ کو ماننا پڑ جائے گا کہ بھائی اس کا مطلب ہے ایک میٹیریل ایگزسٹنس ہے اور ایک نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے. جیسے آپ کہیں گے اس دنیا کے بعد ایک آخرت ہے, پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ آخرت نان میٹیریل ہوگی, ورنہ یہ جو دنیا ہے اس میں اندر ہمیشہ باقی رہنے کی کوئی طاقت نہیں ہے یہاں پہ. تو جیسے آپ یہ کہتے ہیں دین کے تین اجزاء ہیں, خالق ہے, آخرت ہے اور نبی ہیں, فوراً آپ کو ماننا پڑے گا کہ نان میٹیریل ایگزسٹنس بھی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے, اب ایک بہت بڑا چیپٹر آپ کے سامنے کھل جاتا ہے, وہی کہ اس نان میٹیریل ایگزسٹنس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کتنی ہے, اس کی طاقت کتنی ہے. یہ سوال ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لائف کے اوپر کچھ میٹیریل ایلیمنٹ اور فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, تو کیا نان میٹیریل بھی انوالو ہوتے ہیں؟ اور اگر یہ دونوں ٹکرا جائیں تو کامیابی کس کے پاس آتی ہے؟ یہ ہمیں فوراً سوچنا پڑ جاتا ہے. اب بلا کسی اور وقت کو لگائے ہوئے, اب کربلا کی مثال بہترین مثال ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کربلا کی مثال میں ایک میٹیریل ایگزسٹنس ہے جو لوگوں کے سامنے ہے, اس میں دو فوجیں ہیں, اور ایک نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے. کربلا کے دیکھنے والے کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نان میٹیریل ایگزسٹنس کا انکار کر لے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی کسی دانشور نے ایک دفعہ یہ کہا کہ میں سید الشہداء کے قربانی دینے کے ارادے سے یہ پہچان سکا ہوں کہ یقیناً خدا ہے. اس نے کہا کہ میں اس ارادے سے, کہ سید الشہداء نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں, اس ارادے سے یہ پہچان سکا ہوں کہ یقیناً خدا ہے. کیوں؟ اس دانشور نے یہ کہا کہ اگر خدا اور نان میٹیریل کو نکال دوں تو سید الشہداء کے اس عقل مندی کے فیصلے, اور سید الشہداء سے عقل مند اس زمانے میں کوئی نہیں ہے ہمارے پاس, سید الشہداء کے اس فیصلے کی کوئی مادی بنیاد نہیں بچتی کہ وہ قربانی کس بات کے لیے دے رہے تھے. وہ خود قربان, ان کا خاندان قربان, سب کچھ قربان, اور مولا چوتھے سرکار کی حیات طیبہ کو بھی خدا نے معجزے سے سنبھالا, ورنہ وہ بھی قربان ہوتے نعوذ باللہ تعالی, اگر مادی طور پہ دیکھا جائے کہ بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. اس نے کہا سید الشہداء جیسا عقل مند ایک میدان میں آئے اور وہ آنے کے بعد یہ سب چیزیں قربان کر دیں جس میں ان کی اگلی نسل بھی شامل ہے, اگر خدا نہیں ہے تو کس کے بھروسے پر ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر کوئی دلیل نہیں ملے گی اس قربانی کی اگر خدا نہ ہو, اگر اس کے پیچھے کوئی عمل نہ ہو. تو آپ اور میں دین کے ماننے والے ہونے کے ناطے, سید الشہداء کا ماننے والا ہونے کے ناطے, فوراً اپنی زندگی میں اس عقیدے کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ ہم ایک مادی کام کو جانتے ہیں میٹیریل انوالومنٹ, اور ایک اور ہمارے پاس ہے جس میں نان میٹیریل انوالومنٹ ہے. اگر کوئی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے, سید الشہداء کا ماننے والا ہے, نان میٹیریل انوالومنٹ کو وہ ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا, اگنور کر ہی نہیں سکتا. اب میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ جو کربلا کے واقعے سے میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں وہ اور تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. اور چونکہ آج شب اربعین ہے، ظاہر ہے اور لوگ بھی آنا چاہ رہے ہوں گے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد محمد آل محمد عجل فرج. آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے تمام سید و شہدا کے زائرین جو کروڑوں کی تعداد میں اس ماحول کے اندر زیارت کے قصد سے اس وقت موجود ہیں، ان تمام کی سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد محمد آل محمد عجل فرج. یہ تو میں سلامتی کے لیے کبھی دعا کرواتا ہوں، کبھی ان کی زیارتوں کی کامیابی کے لیے کہ خدا ان کی زیارتیں قبول کرے دعا کرواتا ہوں. بعض اوقات میں خود یہ سوچتا ہوں کہ یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی سید الشہداء کے لیے بڑھے اور سید الشہداء اس کا خیال نہ رکھے، یہ تصور نہیں ہے. کوئی سید الشہداء کی زیارت کے لیے بڑھے اور زیارت قبول نہ ہو، یہ تصور نہیں ہے. تو میں دعا کیوں کرواتا ہوں؟ میں دعا اس لیے نہیں کرواتا کہ ان کی زیارت قبول ہوگی، میں دعا اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں سید الشہداء کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کے زائروں کا چاہنے والا ہوں، مجھے ان کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ مولا ٹھیک ہے میں زیارت پہ نہیں آیا ہوں، لیکن میں آپ کا بھی چاہنے والا ہوں اور آپ کے زائروں کا بھی چاہنے والا ہوں. یہ وہ ذمہ داری جو ہمارے پاس موجود ہے. بھارت جو بھی سید الشہداء کے اس واقعے کو دیکھتا ہے، کربلا کو دیکھتا ہے، وہ نان میٹیریل انوالومنٹ کو فوراً سمجھ جاتا ہے یہاں پہ کچھ ہے. مادی طور پہ دیکھو، میٹیریل کاز اور افیکٹ کے اندر اگر دیکھیں تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اب یہ اور کہاں سے نظر آتا ہے، یہ خدا کا انداز کیا انداز ہے. اور میں اس موقع پر تھوڑا سا چونکہ شب اربعین ہے اس کو بھی جواب دینا چاہوں گا کہ ممکن ہے ہمارا کوئی بچہ ہم سے یہ سوال کرے کہ کیا پہلے جب انبیاء قربانی دیتے تھے تو خدا بچا نہیں لیتا تھا؟ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنے زمانے کے ظالموں کا جو ایک بہت بڑا ٹول تھا لوگوں کو قبضہ کرنے کا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، وہ اس زمانے کے انہوں نے کچھ بت بنائے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ظالموں کا وہ ٹول توڑ دیا، جا کے وہ بت توڑ دیے کہ تم ان کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، میں ان کو توڑ دیتا ہوں. وہ توڑ دیے. تو وہ جو ظالم تھے جن میں نمرود آن ٹاپ، اس نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ میں ان کو تباہ کر دیتا ہوں. اب اس نے ایک اسٹیج بنایا کہ میں اس اسٹیج کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالوں گا. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جواب ہم عرض کریں گے. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قید خانے کے اندر، جیل کے اندر قتل کیوں نہیں کر دیا؟ بھئی اگر وہ مارنا ہی چاہتا تھا تو ان کو جیل میں ڈالتا، جیل میں ڈال کے ایک آدمی کو ایک اسائنمنٹ دیتا، بھئی یہ تلوار لو جا کے مار دو، ختم ہو گیا معاملہ. یا مثلا ان کو جیل میں ڈالتا اور جیسے مثال کے طور پر پہلے زمانے میں کرتے تھے، زہر کا ایک پیالہ دیتا اور کہتا بھئی یہ آپ کو پینا ہے، ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ اس نے یہ کیا کیا یہ سارا کام کہ اس نے کہا کہ ہم ایک ایسی آگ لگائیں گے جو آج تک نہیں لگی ہوگی، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا لوگوں کے درمیان. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اعلان کرتا ہے وَنصُرُوا آلِہَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو لکڑیاں لا کر. ہر ایک کو کہہ رہے تم لکڑیاں لاؤ. اچھا تم بادشاہ ہو، ایک بندے کو جلانے کی لکڑی تمہارے پاس نہیں ہے؟ نمرود بادشاہ ہے، ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے ہوتی ہے؟ ایک لکڑی کا ایک ڈھیر جگہ کرو، ختم کرو معاملے کو. اگر جلانا ہی ہے اس کو یہ نہیں کرنا ہے، اس کو ایک اسٹیج بنانا ہے. اور اس اسٹیج میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ان کی لاجک اور ان کی ریزننگ کو شکست دینی ہے، اس لیے وہ اسٹیج بنا رہا ہے. اس لیے وہ ان سب لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ بھی آؤ. بھائی اگر تمہیں اپنا ایک پریزنر قتل کرنا ہے، اس کو خاموشی سے قتل کر لو. زیادہ زیادہ کیا چاہیے، زیادہ زیادہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ مثلا خدا نہ کرے، مثلا سوچوں کہ بھائی جہاں پہ انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اسی جگہ پہ لے جاتا اور بتوں کا جو سب سے بڑا کاہن ہوتا جو ان کا عبادت کروانے والا ہوتا اس کو بولتا یہ چاقو لو ان کو مارو اور ختم کرو معاملے کو. پبلک کو انوالو کیوں کر رہا ہے؟ اپنی طاقت دکھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں اس کو شکست دوں گا. اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک موقع کے اوپر یا حضرت ابراہیم علیہ السلام گڑ گڑا کر اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دو, یا ایک موقع کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نعوذ باللہ تعالی جلتا و بدن یہ ثابت کر دے کہ دیکھو یہ نبی تھے, کہہ رہے تھے کہ ہیں اور نہیں ہیں, جل گئے. تو اسٹیج اس نے بنایا اور خدا متعالیٰ نے یہ اسٹیج اس کو بنانے دیا. مثلا میں پاسبلٹیز کو سوچتا ہوں, ایک آگ لگائی گئی بہت بڑی آگ جس کا نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی آگ تھی, اس کے بارے میں کہانیاں اور روایتیں آپ کے پاس, کہانیاں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے, اور لوگوں کے پاس بھی ہے یہ سٹوری اور روایات ہمارے پاس ہیں کہ وہ آگ کس قسم کی آگ تھی, لیکن بہرحال کوئی بہت بڑی آگ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں تھا اس آگ کے اندر, تو اس کے لیے بھی انسٹرومنٹس استعمال کیے گئے تھے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ہوا, مٹی, پانی اور آگ چاروں خدا کے انسٹرومنٹس ہیں, ان چاروں سے وہ عذاب کرتا ہے, قرآن کریم میں موجود ہے. قوموں کو مٹی میں دھسایا ہے, بالکل دھسایا ہے, قارون کو دھسا دیا تھا. کیا قوموں کے اوپر آگ کا عذاب بھیجا ہے؟ بالکل بھیجا ہے. کیا پانی سے عذاب کیا ہے؟ بالکل کیا ہے. یہ سب خدا ہوا سے کرتا ہے؟ ہاں بالکل ہوا سے بھی کرتا ہے. تو اس نے اس دن بارش کیوں نہیں برسا دی؟ بھائی ایک آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ مڈل ایسٹ کا واقعہ ہے, وہاں پہ بارش نہیں ہوتی. جب خدا برسانا چاہتا تو کیا اس نے اسی مڈل ایسٹ کے اندر حضرت نوح کے زمانے میں بارش نہیں برسائی تھی؟ اتنی برسائی تھی کہ پوری دنیا غرق کر دی تھی اس کے اندر. یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک جگہ بیان کرتے ہیں جو کوفہ میں ہے, کہ کوفہ میں ایک جگہ ہے جہاں سے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا, جہاں سے پانی نے زمین سے اگلنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر بارشیں ہوئی تھیں. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ بھی عراق کا ہے, عراق کا شہر جس کو آج کل بابل تعبیر کرتے ہیں, یہ اس علاقے کا ہے. تو اسی ملک کے اندر یہ تھا, تو خداوند متعال اس دن بارش برساتا اور وہ ساری آگ بجھا لیتا. تو خدا نے یہ کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا کہ میں اس ظالم کو یہ موقع دوں گا کہ یہ جو اپنی طاقت دکھا سکتا ہے دکھا دے, یہ اپنی طاقت دکھا دے. کہاں تک جائے گا؟ وہ یہاں تک جائے گا کہ وہ آگ لگانے میں کامیاب ہو گیا, اس نے پبلک بھی جمع کر لی. اچھا خدا اسی دن کوئی زلزلہ لاتا کہ لوگ جمع نہ ہو پاتے, یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن میں ایک بات دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں, عوامی الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کوئی جلدی نہیں کی. اس نے سکون سے, ہمارے الفاظ میں سکون سے کام کو دیکھا کہ کیا کر لے گا. تو وہ سب کچھ کرتا رہا اور خدا دیکھتا رہا, یہاں تک کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرود نے ڈال دیا. خدا تعالیٰ نے نہ لشکر بھیجا, نہ بارش برسائی, کچھ نہیں کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ خدا نے آگ بھی نہیں بجھائی, آگ بھی نہیں بجھائی, اس آگ کو پوری طاقت کے ساتھ جلنے دیا اور اس کو یہ حکم دیا کہ وہ جلے, سارے کام اپنے کرے, صرف ایک کام ہوگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ نقصان نہیں پہنچائے گی. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, نہ کہ آگ بجھ گئی, آگ نہیں بجھی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نقصان دہ نہیں تھی. صحیح ہے؟ تو یہ سمجھ لیں, اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو خدا نے منیمم انوالومنٹ دکھائی ہے, نہ زلزلہ ہوا, نہ بارش آئی, کچھ نہیں کیا, چھوٹا سا ایک کام کیا, وہ یہ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف نقصان نہ پہنچائے. جیسے یہ کام ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے نکلے, تو پھر اب یہ ہوا کہ جو اسٹیج اس نے بنایا تھا, پبلک اس نے جمع کی تھی, اور فائدہ کس کو ہو گیا؟ خدا کو ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. تو اگر وہ اسیسینیشن کرتا زندان کے اندر تو کیا نقصان ہونا تھا؟ یہ کامیابی نہیں ہونی تھی, یہ کامیابی چاہیے. تو خدا نے متعلق نے سارا موقع اس کو دیا اور اینڈ ٹائم کے اوپر صرف ایک چھوٹا سا کام کیا, اور وہ سارا کا سارا میدان خدا تعالیٰ نے اپنے حق میں کر ڈالا. یہ ایک مثال ہو گئی. ایک مثال میں اور دوں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجہ. تقریباً یہی کچھ تقریباً اسی انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تقریباً کتنے سال پہلے ہے, ڈاکومنٹس میں ثابت کرنا کہ ایگزیکٹلی کتنے ہزار سال پہلے ہے کافی مشکل ہے, لیکن اندازاً ہم کہہ سکتے ہیں اور اس میں پروبیبلٹی کافی زیادہ ہے کہ یہ تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 2000 سال پہلے. اور جگہ میں نے آپ کو بتا دی, عراق میں ایک علاقہ بابل ہے جو تقریباً نارتھ اور سینٹر کے درمیان پڑے گا, وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اندازاً کتنے سال پہلے ہے, تقریباً 3200 ایئرز, یعنی 3200 یا 3300 سال پہلے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس علاقے میں ہوا ہے, اور جو واقعہ ہوا وہ کیا واقعہ ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس دفعہ بھی اسٹیج جو بنایا وہ فرعون نے بنایا. میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ میں کہ نمرود کے پاس بہت اچھا چانس تھا کہ وہ زندان میں ہی نعوذ باللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار دیتا, لیکن اس نے ایک اسٹیج بنایا, اسٹیج بنایا اور اس اسٹیج کا اس کو نقصان ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جب وہ فرعون کے دربار میں داخل ہوئے, انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو معجزے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں معجزے دکھائے. وہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا, اور وہ جب لاٹھی ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. وہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پبلک ڈسپلے پہ نہیں رکھے تھے, وہ اس کے دربار میں جا کر بہت لمیٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر دکھائے تھے. اس کو چین نہیں آیا, اس نے کہا کہ میں تم کو ہراؤں گا, اور اس کے لیے اس نے اسٹیج بنایا. وہ جو دعوت تھی کہ لوگ آئیں گے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت نہیں دی تھی, اس نے دعوت دی تھی. اور اس نے جا کر پوری دن اپنے مملکت کے اندر کہا کہ جتنے بھی مشہور جادوگر ہیں ان سب کو جمع کرو, اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ آؤ. اور اس کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک ٹائم بھی ایسا بنایا کہ جس کے اندر لوگ آ سکیں, بلک میں لوگ آئیں, بڑی تعداد جمع ہو جائے. یہ سارا اسٹیج اس نے بنا لیا, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے سامنے کھڑے ہیں. پھر وہی ساری کہانی میں نہیں دہراؤں گا. اس دن زلزلہ آ سکتا تھا, اس دن فرعون مر سکتا تھا, سب کام ہو سکتے تھے, لیکن خدا عنہ مطال نے کچھ نہیں کیا. اصلا خدا عنہ مطال چاہتا تو اس دن ان جادوگروں کو اسی طرح موت دے دیتا جس طرح اس نے قارون کو موت دی تھی, وہ کر سکتا تھا, سلا دیتا, سارے کام ہو سکتے تھے, لیکن خدا نے کچھ نہیں کیا. یعنی خدا نے اس کے اسٹیج کو چلنے دیا, اسٹیج چلا, سارے طریقے سے وہ جیتا ہوا نظر آ رہا تھا. بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں یہاں تک کہ لوگ بھی ڈر گئے, اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خوف آیا کہ لوگ اب نہیں سمجھ پائیں گے اور وہ ان کے جادوؤں میں پھنس جائیں گے. تو یہ خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی احساس کیا کہ ان کا جادو اتنا طاقتور ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ ان کے ہاتھوں بیوقوف بن جائیں گے. تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دلایا اور کہا کہ کچھ نہیں کرو, تم یہ لاٹھی زمین پہ پھینک دو, باقی میں کر دوں گا, میں ان کو سب ختم, شکست دے دوں گا. شکست کیسے ہوئی؟ سب کا سب ایک لحاظ سے امیجنیشن تھی. جو جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں, کیا واقعا وہ سانپ بنی تھی؟ ہم نہیں کہہ سکتے. حقیقت یہ جو کچھ بھی تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ ان تمام کو شکست دینے کے لیے کافی ہو گیا اور معاملہ ختم ہو گیا. اچھا دوبارہ دیکھیے گا, اسٹیج کس نے بنایا؟ ظالم نے. پبلک وہ لے کر آیا. خدا نے کوئی کام نہیں کیا بڑا کام کہ جو اس کو روکے کہ تم یہ نہ کرو, اور این ٹائم پہ جا کر چھوٹا سا ایک کام کیا اور اس کو شکست دے دی. یہ دو سنتیں آپ نے دیکھنی خدا نے مثال کی. اب میں مصائب, ہم لوگ جب کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں تو مصائب میں بیان کرتے ہیں, لیکن میں بعض اوقات مجبور ہوتا ہوں کہ اس حیثیت کو بیان کرنے کی خاطر واقعے کو ریفر کروں, لیکن میں ابھی مسائل بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے, اور ہم اس کو مصائب کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ صبر کیجئے گا، اس واقعے کو اس عنوان میں دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، اور خدا متعال کی قدرت ایک اور طرح سے ہمیں نظر آتی ہے. درود بھیجے گا محمد علی محمد، صلی علی محمد علی محمد عجل فرد. اچھا اب پھر دوبارہ اسٹیج بنانے والا ظالم ہے، کربلا میں روکنے والا ظالم ہے، سارے کاموں کو کرنے والا ظالم اور اس کا لشکر ہے. یعنی وہ ہے جو یہ طے کر رہا ہے کہ پانی نہیں دیا جائے گا، وہ ہے جو اپنی فوج کو کوفہ سے اور شام سے مختلف جگہوں سے بار بار بلا رہا ہے، اور سید الشہداء کا انتہائی محدود لشکر وہاں موجود ہے، اور دشمن کا لشکر گویا ہر روز ہزاروں کی تعداد میں دو محرم کے بعد سے لے کر دس محرم تک مسلسل آتے رہے. تو یہ جتنا منظر بن رہا ہے، جتنا بھی میدان بن رہا ہے، یہ سب دشمن بنا رہا ہے. سید الشہداء کی تعداد بہت کم ہے وہاں، فیصلے بھی وہی کر رہا ہے. اچھا پھر دوبارہ وہی باتیں ساری، خدا نے بارش کیوں نہیں برسائی؟ اور سب سے خطرناک سوال اس معاملے میں، جس خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا، اور جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عین موقع پر عصا پھینک کر جادوگروں کے جادو سے بچا لیا تھا، اس خدا نے حضرت امام کو، سید الشہداء کو عین لمحے میں کیوں نہیں بچایا؟ عین لمحے میں کیوں نہیں؟ جبکہ خدا کی سنت میں اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام عین ذبح کے وقت بچ چکے تھے. تینوں واقعات کے اندر حجت خدا کی جان بچی تھی. حتیٰ چوتھا واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کیا وقت کی کمی کی وجہ سے، اور اس کی ڈیٹیلز ورنہ میں اور وقت لے لیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بھی حجت خدا کی جان کو خطرہ ہوا تھا اور خدا نے پھر بچا لیا تھا. تو ان چاروں واقعات کے اندر خدا نے ایک لمحہ رکھا ہے جس کے بعد اس نے معجزہ دکھایا اور اپنی حجت کو بچا لیا. اب میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، خدا ہے تو نے کربلا میں یہ واقعہ کیوں نہیں کیا؟ تحریک میں یہ سوال کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ اور ہم کون ہوتے ہیں خدا سے پوچھنے والے، لیکن اپنے ایمان کو دیکھنے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے سمجھ میں آئے خدا نے کیا ہے. اگر خدا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، تو اس انالیسس کو میں کر رہا ہوں، مجھے شہادت کے معاملے میں انالیسس کرنے میں کوئی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ مجھے وہ غم کی بات لگتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ اس کام کو کروں. اگر خدا سید الشہداء کو بچا لیتا، صحیح ہے، تو میں ایک عام انسان جو سید الشہداء کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا، میں اپنے آپ سے ایک بات کہتا، کیا میں حضرت اسماعیل ہوں؟ کیا میں حضرت ابراہیم ہوں؟ یا میں کون ہوں کہ خدا میری جان بچائے؟ تو میں ہمیشہ سوچتا کہ اگر میری جان معجزے سے بچے گی تو میں جیتوں گا، اور اگر میری جان معجزے سے نہیں بچی، نعوذ باللہ تعالی، تو مثلا میں سوچوں گا کہ خدا نہ کرے میں ہار گیا. سید الشہداء کی شہادت کے ذریعے سے خدا نے ہمیں اس ایمان میں اگلے اسٹیج میں داخل کر دیا. خدا نے ہمیں کس اسٹیج میں داخل کیا؟ خدا نے ہم سے یہ کہا، سید الشہداء کی شہادت، ان کے خاندان کی اسارت، وہ تمام ظلم و ستم جو ان ظالموں، جابروں نے، ملائین نے انجام دیا اہل بیت اطہار، ان تمام کو سوچیے، اسارت ہونا، بازاروں میں جانا، ان سب کے پیچھے خدا متعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام دے دیا، وہ یہ کہ اگر تمہارا دشمن تمہارے ساتھ یہاں تک بھی آ جائے، تو پہلی بات یہ کہ صبر کرنے والے تم پہلے انسان نہیں ہوگے. امام حسین یہ سب کر کے دکھا چکے، ان کا خاندان یہ سب کر کے دکھا گیا، اور پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسان مل جائیں تو صحیح حضرت علی اصغر کے ایک قطرے خون کے برابر جان نہیں ہے ان کے اندر. یہ تمام قیمتی ارواح اپنی قربانیاں خدا متعال کے دین کے لیے دیتی چلی گئیں. پھر خدا متعال نے ہمیں ایک اور بات سمجھائی، پہلی بات تو یہ کہ تم قربانی دینے سے نہیں رکنا، کیونکہ ان سب نے بھی یہ جانیں قربان کر دی تھیں. دوسری بات، تمہارا دشمن تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کر پائے گا جو اس نے سید الشہداء کے ساتھ کیا ہے. یعنی آیت اللہ العظمیٰ بہجت فرماتے تھے کہ تم ظلم کی کوئی بھی بات سوچو بنی امیہ نے اہل بیت کے ساتھ کی ہے، کوئی بھی تم ظلم سوچ لو وہ ان لوگوں نے انجام دیا۔ صحیح، میں خدا نے متعلق کے دین کے لیے کچھ کروں میری جان جائے گی، اور وہ تمام تفصیلات جو مصائب کے اندر ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد خدا نے مجھے کیا پیغام دیا؟ خدا نے مجھے پیغام دیا کہ میں تمہیں سید الشہداء کو جتاؤں، خدا نے متعلق سید الشہداء کو فتح دلائے، اس کے لیے محتاج نہیں ہے کہ پہلے ان کی جان بچائے، ان سب کے ساتھ بھی ان کو جتوا دے گا۔ تو سید الشہداء کی جان گئی، سر بھی نیزے پہ لگے، اسارت بھی ہوئی، لاش بھی پامال ہوا، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر فتح کس کی ہوئی؟ پھر فتح امام حسین کی۔ کیا نشانی اس بات کی؟ اگر میں اور آپ 50 سال پہلے ہوتے نا، تو مجھے آپ کو ثابت کرنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی، تھوڑی سی دشواری ہوتی، وہ ہم کر لیتے، لیکن آج کے دور میں سید الشہداء کے آج کی جیسی شب میں جو بھی سید الشہداء کے روضے کو دیکھے کہ وہاں پہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں، کیا کسی کو شبہ ہے کہ کامیابی امام حسین کی ہوئی ہے؟ کیا کسی کو شبہ ہے؟ یعنی وہاں پر معمولاً ایک پوسٹر، ایک بینر کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آیا ہوگا، آپ نے اگر ظاہر عربی نہیں پڑھ پائیں گے لیکن بہرحال وہیں کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مثلاً لوگوں کا جمع غفیر ہے، 2.5-3 کروڑ لوگ ہیں، اور وہاں پہ کہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کل امام حسین یہاں اکیلے تھے، کل یہاں اکیلے تھے، اب 3 کروڑ ہیں۔ صحیح، اب کسی کو کامیابی کے اندر شک ہے؟ ہو گئی کامیابی؟ اس کامیابی کو خدا نے جان بچا کے کیا؟ نہیں، سب کچھ قربان کروا کے کیا۔ تو خدا ہمیں ایک اگلے لیول میں داخل کرنا چاہ رہا تھا۔ یہاں پر آ کر میں کہتا ہوں کہ یہ جو سید الشہداء کا کام تھا، یہ وراثت انبیاء میں اگلا مرحلہ تھا۔ تمام انبیاء کی وراثت ایک جگہ کے اوپر جا کر اس قربانی سے بچ رہی تھی، اور یہ صرف آخری نبی کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد مطہرہ کو اس قربانی کے لیے تیار کیا تھا کہ جو ان تمام قربانیوں کی وراثت بنے، اور ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کے دین کو وہ عزت و سربلندی دے جو اس کو قیامت تک زندہ رکھے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ یہ خدا کا نظام ہے، جیسے آپ کربلا کو دیکھتے ہیں فوراً آپ کو سمجھ میں آتا ہے مادی میٹیریل کاز اور افیکٹ کی بات نہیں ہے، یہاں پہ یہ نان میٹیریل کاز اور افیکٹ ہے۔ اور میں بس اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں اس نان میٹیریل کاز اور افیکٹ، اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ ہم اور آپ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ان کی زندگی، ان کی شہادت ہر طرح سے ثابت کر رہی ہے کہ دیکھو دنیا میں صرف میٹیریل کازز سے تم کامیابی نہیں لے سکو گے، تمہیں نان میٹیریل کازز کی طرف جانا پڑے گا۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میری کیریئر پلاننگ میں نان میٹیریل کازز کی ویلیو کتنی ہے؟ یہ جو مشکل آپ اور میں اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل کو ہمیں حل کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ ہم لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، اب میں بالکل جو ریزلٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک دو روایتیں عرض کروں گا اپنے موضوع کو تقریباً اختتام پہ لے جاتے ہوئے، کہ کل انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی، تو مجھے اپنا جو موضوع شروع کیا تھا اس کے اوپر بھی توجہ دینی ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی میں سید الشہداء کے واقعے نے سکھایا ہے وہ یہ کہ دیکھو تم اگر اپنی زندگی میں صرف میٹیریل کازز کے اوپر کام کر رہے ہو، عقل مندی نہیں کرو گے، نان میٹیریل کازز کے اوپر توجہ دینی پڑے گی۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم اپنی زندگی میں ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کا نان میٹیریل کازز پہ کوئی ایمان نہیں ہے، اس کے نتیجے میں گویا ہمارے ذہن بھی اس طرح سے بن گئے ہیں کہ دیکھو یہ نان میٹیریل کازز ہی ہیں جن کے اوپر ہم نے میٹیریل ہے جس پہ ہم نے کام کرنا، جبکہ ہم نام کربلا کا لے رہے ہیں، سید الشہداء کی شہادت کا لے رہے ہیں. تو مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ جب میں اس بات کو اعتراف کر رہا ہوں کہ میٹیریل کازز کربلا میں ہر لحاظ سے ناکام ہو گئے تھے, تو اب میں میٹیریل کازز کو اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہوں, پھر اتنی امپورٹنس کیوں دے رہا ہوں؟ تو میں نان میٹیریلس پہ کام کیوں نہیں کرتا؟ تو مثال کے طور پر کل بات ہوئی کہ بھائی اگر کوئی انسان رسک کے اوپر کام کرنا چاہے تو اس کی بھی تو نان میٹیریل کازز ہیں, اس پہ کیوں نہیں توجہ دے رہا میں؟ اور ہمارے پاس بیان بھی ہوئے ہوئے ہیں کہ دیکھو تم اس غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہو کہ تم یہ سمجھو گے کہ سب کچھ مادے پرستی سے ہوگا, ادھر سے ہوگا, اور وہاں سے نہیں ہونے والا ہے. اور جو کچھ بھی ہوگا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ یہ ہوگا کہ ایک آگ لگ پائے گی, ایک میدان سج پائے گا, یہاں تک سب کامیابی ہو سکتی ہے, لیکن آخر میں جا کر ایک معاملہ ہے, سعادت کس کے پاس ہے, شقاوت کس کے پاس ہے. تو مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا, لیکن کربلا کا ایک ذرا سا ریفلیکشن وہاں پر بھی ہے. وہ کون ہے؟ وہ جادوگر جو ایمان لے آئے تھے, کیا وہ بچ گئے تھے؟ نہیں, وہ سولیوں پہ چڑھائے گئے تھے. اور یہ جو میں آپ سے رب سولی کہہ رہا ہوں, مجھے بعض وقت اس کو ایکسپلین کرنا پڑ جاتا ہے چونکہ بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ سولی میں اور پھانسی میں فرق کیا ہوتا ہے, سولی میں اور قتل کرنے میں فرق کیا ہوتا ہے. قتل کرنا کسے کہتے ہیں؟ مثلا کھڑا کرو اور مثلا جو ظالم کرتے تھے گردن اڑا دی, کتنی دیر لگی مرنے میں؟ چند سیکنڈ. اگر کسی کو سولی پہ چڑھاتے ہیں, پھانسی پہ چڑھاتے ہیں, پھانسی پہ ہینگ کرنا, ہینگ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2-3 منٹ, میکسیمم 5 منٹ آدمی مر جاتا ہے. سولی میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بعض اوقات 3 دن لگتے ہیں, 3 دن لگتے ہیں. سولی کسے کہتے ہیں؟ میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں, یعنی بعض اوقات انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ ٹارچر کا سین بیان کرنا کیا بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے اچھا ہے؟ لیکن میں سوچتا ہوں ہمیں اگر یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت میسم تمار نے کیا جھیلا, تو کم سے کم میسم تمار کا چاہنے والا ہونے کے ناطے اتنا تو میں معلوم کر لوں کہ انہوں نے کیا جھیلا تھا امیر المومنین کی محبت میں. تمام اہل بیت اطہار کے چاہنے والے, قربان ہونے والوں کی سامنے اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجے, محمد و آل محمد صلی علی محمد. فرعون نے یہ نہیں کہا تھا اقتلکم, میں تمہیں مار دوں گا, قتل کر دوں گا, نہیں کہا تھا, لأصلبنکم, میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا. اور اس کے بعد اس نے کہا تھا میں تم کو سولی پہ چڑھاؤں گا اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ کے باندھوں گا. صحیح ہے؟ تو اگر مثال کے طور پر قتل کرنا ہوتا تو جس کی گردن کٹ گئی اس کو کیا فرق پڑا اس کے ہاتھ پاؤں الٹے کٹے یا سیدھے کٹے, یہ کیا فرق پڑنا ہے؟ نہیں, معاملہ کچھ اور ہے. اب میں فرعون کے جو اس نے ظلم کیا جادوگروں کے ساتھ, اس کی جگہ میں حضرت میسم تمار کا ذکر کرتا ہوں. یہ سوری چڑھنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک واقعہ سنا ہے روایتوں میں, شاید آپ نے بچپن میں کبھی سنا ہو, حضرت میسم تمار کوفہ میں ایک محلے میں جاتے تھے اور وہاں پہ کھجور کا ایک درخت تھا, اس کو پانی دیتے تھے. تو ایک آدمی جو اس محلے کا رہنے والا تھا اس نے حضرت میسم تمار کو پانی دیتے دیکھ لیا, تو آیا اس نے کہا کہ میسم تم اس کھجور کے درخت کو پانی کیوں دے رہے ہو؟ کہا میں تمہارا ہمسایہ بننے والا ہوں. تو کہنے لگا کہ تم کون سا گھر خریدو گے؟ میرے ہمسایہ میں یہ گھر ہیں, ان میں سے کون سا گھر خریدو گے؟ تو انہوں نے کہا تم کو بعد میں پتہ چلے گا. یہ بھی عرض کرتا چلوں, امیر مومنین کے چند اصحاب تھے جو ان کے اصحاب سر کہلاتے تھے, رازدان لوگ کہلاتے تھے. مولا کی روایت ہمارے پاس موجود ہے, مولا کی روایت ہمارے پاس موجود ہے, مولا نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں وہ سب بتا دوں جو میں نے نبی سے سیکھا ہے, تم مجھ میں اتنے مشغول ہو جاؤ گے کہ تم نبی کو چھوڑ دو گے. نہج البلاغہ میں آئیے, نہج البلاغہ میں فرمایا اگر میں تم کو سب بتا دوں نا جو میں نے سیکھا ہے تو تم میرے اندر مشغول ہو کر نبی کو چھوڑ دو گے. اس خاطر میں یہ نہیں کروں گا, لیکن میں ان لوگوں کو یہ سکھا دوں گا جن کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ وہ یہ غلطی نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ میرے کچھ اصحاب ہیں جن کے پاس میرے راز ہوں گے، ان اصحاب کو کہتے تھے اصحاب السر، رازدان اصحاب. یہ جو رازدان اصحاب تھے ان میں مثال کے طور پر حضرت سلمان فارسی تھے، ان میں ایک روشید حجری تھے جن کو امیر شام نے ذبح کروایا تھا، ان میں ایک میسم تمار تھے، ان میں ایک عمر ابن حمق تھے، ان میں ایک حجر ابن عدی تھے، یہ لوگ تھے اصحاب سر. تو یہ جب اصحاب سر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے تھے ملتے تھے تو بعض وقت ایسی باتیں کرتے تھے کہ عبداللہ بن عباس جو اصحاب سر نہیں تھے وہ پریشان ہو کر کہنے لگتے تھے کہ کیا تم لوگ غیب بولتے ہو؟ اور وہ بولتے تھے نہیں غیب نہیں ہے، یہ وہ ہے جو امیر مومنین نے سکھایا ہے، غیب نہیں ہے یہ. حتیٰ حضرت عبداللہ بن عباس جیسا راوی وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں، حضرت میسم تمار اس درخت کے کھجور کے درخت پہ جاتے تھے، سولی کیا تھی، ایک درخت لیا جاتا تھا یا وہ زمین میں ابھی بھی لگا ہوتا تھا یا اس کو تنے سے کاٹ لیا جاتا تھا. حضرت میسم تمار کے معاملے میں یہ درخت کٹ چکا تھا، یعنی وہ زمین میں لگا ہوا نہیں تھا، اس کا تنا کٹ چکا تھا لیکن بہت اونچا درخت تھا. تو یہ تنے والے درخت کو جو ابھی بھی جڑا ہوا ہے زمین میں یا کٹا ہوا ہے اس کو وہ زمین میں اس کو لگا دیا جاتا تھا. اس درخت اچھا اس خاطر کہ لگانا ہوتا تھا تو اس کو کاٹنا ضروری تھا، مثلا اگر وہ درخت لگا ہوا بھی تھا تو اس کو کاٹا جاتا تھا، تنا گر جاتا تھا. تو تنے کی جو اوپر والا حصہ ہوتا تھا وہاں سے جس کو سولی چڑھانا ہوتا تھا اس کو باندھ دیا جاتا تھا، اس کو باندھ کر اس کو ایسے رخ پہ رکھا جاتا تھا کہ جو سورج کی موومنٹ ہو تو وہ سب سورج اس کے سامنے پڑتا رہے. تو حضرت میسم تمار کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اس درخت سے باندھ دیا گیا اور وہ درخت زمین میں گاڑ دیا گیا. اب وہ آدمی اتنی اونچائی کے اوپر موجود ہے، اسے کھانا پینا کچھ نہیں دیا جا رہا ہے اور وہ سورج کی تپش کے سامنے ہے اور وہ وہاں پر بھوکا پیاسا جان دے گا. صحیح ہے، اس کام کو تکلیف دہ کرنے کے لیے کہ یہ جان تڑپ تڑپ کے دے، اس کی کمر میں خنجر گھوپ دیا جاتا تھا. کمر میں خنجر گھوپ دیتے تھے. کمر میں کیوں گھوپتے تھے؟ تاکہ اتنا خون نہ بہے کہ فوراً مر جائے، آہستہ آہستہ بہے. تو سولی پہ چڑھنے والے کا خون قطرے قطرے کر کے بہتا تھا اور بعض اوقات 3 دن لگ جاتے تھے اس کو جان دینے میں. تو انہوں نے اچھا یہ جو فرعون نے کہا تھا وہ کیا کہا تھا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اس میں کیا کرتے تھے کہ جب باندھنے لگتے تھے تو اس کا ایک حصہ تکلیف دینے کا یہ ہوتا تھا کہ اس کے کسی ہاتھ کو یا پاؤں کو کاٹ دیا جاتا تھا. مطلب جیسے ہی ہاتھ یا پاؤں کٹے گا تو مر جائے گا. تو جیسے ہی ہاتھ یا پاؤں کاٹتے تھے اس کے کٹے ہوئے حصے کو سی دیا جاتا تھا تاکہ یہاں سے خون نہ بہے، یا اس کو جلا دیا جاتا تھا تاکہ ان رگوں سے خون نہ بہے، اور پھر اس کو کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر اوپر رکھ دیا جاتا تھا. حضرت میسم تمار نے سولی پر 3 دن گزارے ہیں، 3 دن گزارے. پہلے دن گویا کمر میں خنجر تھا، 1 دن اوپر رہے اور اس دوران میں مولا امیر المومنین کی تعریفیں کرتے رہے. انہوں نے اذیت بڑھانے کے لیے دوسرے دن ان کو اتارا اور اتارنے کے بعد ایک روایت کے مطابق ہاتھ پاؤں کاٹے اور پھر دوبارہ حضرت میسم تمار کو سولی کے اوپر چڑھا دیا. میسم تمار نے دوسرا دن بھی امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے میں گزارا. حضرت میسم تمار یقیناً بعض اوقات غشی میں جاتے تھے، جب بھی جاگتے تھے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ میں مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کروں گا، اور اسی خاطر ان کو وہ پھانسی بھی دی گئی تھی، سولی دی گئی تھی. تیسرے دن، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ مجھے ٹارچرز بیان کرنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن میں ان کی مظلومیت کی خاطر عرض کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ. تیسرے دن حضرت میسم تمار کے سر کے پیچھے سے ایک کیل ان کی زبان میں گھونپی گئی ہے. اور اس کیل کو منہ کے اندر ایسے ٹائٹ کیا جیسے منہ بند ہو جائے، اور وہ کیل پیچھے سے گئی بھی تھی۔ تیسرا دن میسم تمار نے اس میں گزارا ہے، اس کو سولی کہتے ہیں۔ حضرت میسم تمار کی عظمت پر تمام اہل بیت اطہار اور دین اسلام کے معتقدین جنہوں نے ان اذیتوں کے باوجود اپنے دین کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی اور اہل بیت اطہار کی محبت کی حفاظت کی، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب ممکن ہے اس میں سے بعض تفصیلات میں صحیح سے بیان نہ کر پایا ہوں، ممکن ہے بعض روایات میں یہ تفصیلات اور طریقے سے بیان ہوئی ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ کچھ روایات کسی اور طریقے سے بھی بیان کر سکتی ہیں، لیکن اوور آل سولی کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا۔ بس سولی قتل نہیں ہے، سولی پھانسی نہیں ہے۔ پھانسی میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے ایک تختے کے اوپر، اس کے گلے میں پھندا ہوتا ہے، وہ تختہ کھینچ دیا جاتا ہے، وہ کنویں کے اندر گر جاتا ہے اور وہ تین منٹ میں، چار منٹ میں، میکسیمم پانچ منٹ کے اندر مر چکا ہوتا ہے، یا تو وہ گرتے ہی اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور مر چکا ہوتا ہے۔ یہ سولی کچھ اور ہے۔ یہ سب کچھ جھیلا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے۔ آج اربعین ہے، اربعین کی شب ہے۔ اگر کائنات میں کسی کو آسانی ملنی ہوتی دنیا کی زندگی میں، تو کیا اولاد فاطمہ کا یہ حق نہیں تھا؟ کیا نبی کی اولاد کا یہ حق نہیں تھا؟ ایک دنیا پیاسا رکھے، وہ ظلم کرے، وہ شدتیں دکھائے، کس کی اولاد کے ساتھ یہ کیا؟ ان نبی کی صاحبزادی کی اولاد کے ساتھ کیا جس کے گھر کے سامنے نبی کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے۔ کس کے ساتھ کیا؟ ان امام حسین کے ساتھ کیا جن کو رسول خدا اپنے شانوں کے اوپر بٹھاتے تھے۔ سید الشہداء کے سینے کا بوسہ نبی خدا بہت دیتے تھے، مشہور تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ایک موقع کے اوپر کہا کہ میں نے نبی کو امام حسین کے سینے مقدس کا بوسہ لیتا دیکھا ہے۔ سید الشہداء کے گلے کا بوسہ بھی رسول خدا لیتے تھے، سید الشہداء کی پیشانی کا بھی بوسہ لیتے تھے۔ یہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ بڑے زخم کہاں پہ لگنے تھے، یہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ جو سید الشہداء کو سخت ترین زخم لگے وہ کہاں لگنے تھے۔ گویا یہ وہ جگہیں تھیں جہاں رسول خدا بوسہ لیتے تھے، اور سید الشہداء کی شہادت کو یاد کر کر کے روتے بھی تھے اور رلاتے بھی تھے، اور سید الشہداء کی خاطر قربانیاں بھی دیتے تھے، سید الشہداء کو بچانے کے لیے بھی قربانیاں دیتے تھے۔ یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے، الحمدللہ تمام فرقوں کے پاس موجود ہے، کہ ایک موقع کے اوپر سید الشہداء رسول خدا کے ایک زانو پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم گویا رسول خدا کے فرزند وہ دوسرے زانو کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول خدا دونوں نواسوں کو اور بیٹے کو، اپنے نواسے اور بیٹے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے دونوں بیٹے خدا کو بہت پسند ہیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک کی قربانی آپ ابھی دیں اور ایک قربان بعد میں ہوگا۔ رسول خدا نے کبھی سید الشہداء کے چہرے کو دیکھا، کبھی ابراہیم کے چہرے کو دیکھا، اور جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، میں اپنا بیٹا ابراہیم قربان کروں گا۔ تو گویا حضرت جبرائیل نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے کیوں ابراہیم کو قربان کیا؟ کہا جبرائیل، ابراہیم میرا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا میری بیٹی میری زندگی میں اس صدمے سے گزرے۔ لیکن یہ سب معاملہ تیار ہوتا رہا کہ سید الشہداء اس قربانی سے گزریں گے. یعنی ہمارے پاس عزیز و روایت موجود ہے سید الشہداء کی قربانی کتنی مرتبہ انبیاء کے سامنے دہرائی گئی، کتنی مرتبہ اولیاء اور اوصیاء کے سامنے دہرائی گئی، اور کتنی مرتبہ خود امیر المومنین نے دہرائی. گویا جنگ صفین سے واپسی پر امیر المومنین ایک میدان کے اندر تشریف فرما تھے، اور اس میدان کے اندر تھوڑی دیر کے لیے امیر المومنین گویا ایک منظر کو دیکھتے ہیں اور جاگ کر فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پوچھنے والے گویا عبداللہ بن عباس ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اے میں نے منظر دیکھا ہے کہ یہ پورا میدان خون کا میدان ہے، میرا حسین ڈوب رہا ہے اور کوئی اس کا ساتھ، کوئی حسین کا ساتھ نہیں دیتا. سید الشہداء یہ ساری قربانیاں اپنے آپ کو تیار کرتے رہے عزیزو، لیکن عزیزو یہ ضرور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ سید الشہداء کی ان تمام قربانیوں کے لیے ایک اور عظیم الشان ہستی تیار ہو رہی تھی، ایک اور ہستی نے ان تمام قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، اور وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو ہم امام حسین کی قربانی کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اور وہ تھیں جو شب عاشور تو پریشان ہوئیں. شب عاشور کا ایک لمحہ آیا کہ جب دشمنوں کے لشکر نے امام کے خیمے کی طرف بڑھنا شروع کیا تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ بھیا دشمن نے حملہ کر دیا، اور یہ جملہ کئی مرتبہ کہہ کر بی بی غش کھا کر گر گئیں. نہیں معلوم شب عاشور میں سید الشہداء نے اپنی بہن کو کیسے جگایا. جب وہ جاگیں سید الشہداء نے اپنی بہن کو ایک دعا دی، اور عزیزو پھر یہ ایک جملہ بھی فرمایا امام حسین نے اور کہا کہ اے زینب اب تم نہیں گھبراؤ گی. کوئی ایسی دعا جس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ایسا آہنی عزم دے دیا کہ وہ جو شب عاشور دشمن کے لشکر کے آنے کو سن کے گھبرا رہی تھیں، عزیزو اب تلہ زینبیہ پہ امام حسین کو شہید ہوتا دیکھ رہی تھی، اب نہیں گھبرائی. ان بی بی نے سید الشہداء کا لاشا پامال ہوتے دیکھ لیا. آج شب اربعین ہے، امام حسین کی مصائب میں سے، امام حسین کی مظلومیتوں میں سے کچھ تو بیان ہونا چاہیے. یعنی جب لاشوں کی پامالی کا وقت آیا، ہمارے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ جب لاشوں کی پامال ہونے کا وقت آیا، ان کو کچلنے کا وقت آیا، تو کئی لاشیں میدان کے اندر موجود تھے، لیکن ایک قبیلہ نزدیک آیا اور اس نے عمر سعد سے کہا، عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ یہ لاشا ہمارے قبیلے کا ہے، لہذا ٹھیک ہے کہ ہم یزید کی طرف تھے اور یہ امام حسین کی طرف، لیکن چونکہ ہمارے قبیلے کا لاشا ہے ہم یہ لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. گویا حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی قبیلے کے ہیں اور بنی اسد اطراف میں موجود تھے. بنی اسد آ گئے اور اس بنی اسد کے کچھ لوگ یزید کے قبیلے کے اندر، قافلے کے اندر بھی، لشکر کے اندر بڑے مقام پر تھے، تو وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ حبیب چونکہ اسدی قبیلے کے ہیں یہ، لہذا یہ لاشیں پامال نہیں ہوں گے. تو عزیزو جتنے اسدی قبیلے کے لاشیں تھے وہ وہاں سے اٹھا لیے گئے. پھر مثال کے طور پر کاہلی قبیلہ آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے لاشیں بھی پامال نہیں ہوں گے، وہ لاشیں بھی اٹھا لیے گئے. اور اس کے بعد بجلی قبیلہ آیا اور حتیٰ حبشی بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لاشیں بھی پامال نہیں ہوں گے، تو سب کے لاشیں اٹھا لیے گئے. اور بی بی زینب کو ایک جملہ کہنا پڑا، اور بی بی زینب کو کہنا پڑ گیا کہ میرے بھائی دنیا کا ہر لاشے کا کوئی وارث ہے، تیرے لاشے کا کوئی وارث نہیں. کوئی نہیں آئے جو دعویٰ کرے کہ یہ حسین کا لاشا ہے، یہ پامال نہیں ہوگا. لیکن خدا نے بھی عجیب معجزہ دکھایا، جس کا لاشا پامال ہوا اس کا کفن کروڑوں کو مل گیا، کروڑوں اس کے لاشے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور آج اربعین کی رات ہے، اربعین کی رات اسلامی تاریخ کے اندر بہت عظیم الشان رات ہے. کیوں؟ کئی لحاظ سے آج کی جیسی رات میں سید الشہداء کے پہلے زائر جابر بن عبداللہ انصاری سید الشہداء کی قبر تک پہنچے تھے، اور اربعین ہی کے دن، چہلم کے دن، ایک اور قافلہ سید الشہداء کی قبر تک پہنچا ہے. یہ قافلہ ان کی سربراہی میں ہے جو اپنے باپ کے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کر گانے پہ مجبور ہوئے. 11 محرم کا دن یاد دلاؤں گا آپ کو کہ جب مولا سید سجاد کو اماری کے اوپر زبردستی بٹھایا گیا، اور مولا سید سجاد نے اوپر سے مقتل کا منظر دیکھا کہ میرے والد کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا، اتنا غم انگیز مرحلہ تھا کہ گویا امام سجاد کی روح پرواز کرنے لگی، اور بی بی زینب کبریٰ نے تسلی دی کہ سجاد صبر کرنا، تمہارے باپ کا لاشا دفن ہو جائے گا. اس لاشے پہ عمارتیں بنیں گی، مقبرہ بنے گا. عزیز، ہمارے پاس امیر المومنین سے روایت ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، امیر المومنین سے روایت ہے. اب جب امیر المومنین روایت فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی سید الشہداء حیات ہیں. امیر المومنین کی شہادت 40 ہجرہ کے بعد ہوئی ہے، سید الشہداء کی شہادت 61 ہجرہ میں ہوئی ہے. اور امیر المومنین اپنی روایت میں فرماتے ہیں، میں گویا قبر حسین کے اطراف میں عمارتیں بنتا دیکھ رہا ہوں. فرمایا، میں سواریوں کو کوفہ سے حسین کی قبر کی طرف بڑھتا دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حسین کی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ تمام باتیں بیان ہوئی ہیں. آج چہلم کی رات ہے، جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پاس واپس آئی ہیں، امام سجاد اپنے والد گرامی کے پاس آئے ہیں، یہ لاشا بے گور و کفن چھوڑ کر آئے تھے، لیکن آج اپنے والد کی قبر پر آئے ہیں. میں عزیزو آپ سے پوچھوں گا، جب آپ سفر کے بعد کسی سے ملتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کے ذہن میں آتا ہے جب آخری دفعہ ملے تھے تو کہاں ملے تھے، اور اس کے بعد کیا واقعات ہوئے ہوں گے. بی بی زینب آخری دفعہ عصر عاشور ملی تھی، جب امام حسین الوداع کرنے آئے تھے، اور بی بی زینب نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین کے گلے کا بوسہ لیا تھا، اور امام حسین نے بی بی زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا تھا. اب بی بی زینب تشریف لائی ہیں اپنے بھائی کو بتانے کے لیے کہ بھیا، تمہاری بہن کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں، تمہاری بہن بازاروں میں گئی ہے، تمہاری بہن درباروں میں گئی ہے. عزیزو، اگر بی بی کو تعزیت پیش کرنی ہوئی اور بی بی کو ایک اور جملہ کہنا ہوا تو وہ جملہ بھی میں کہوں گا، اور میں کہوں گا کہ بی بی زینب کہیں گی، بھیا تم نے ایک امانت ہمیں بچی کی دی تھی، وہ بچی کی امانت ہم نہیں لا سکے، وہ بچی ابھی بھی زندان میں موجود ہے. امام حسین کا لاشا جو بے گور و کفن تھا وہ دفن ہو گیا، اللہ نے لاشے کو عظمت دے دی، سر حسین نے تلاوت قرآن کریم کر لی، اور اب رسم پڑ گئی ہے پوری دنیا کے اندر، جس کا لاشا پامال ہوا تھا اب تابوت اس کا اٹھے گا، پوری دنیا اس کا جنازہ اٹھائے گی جس کا جنازہ نہیں اٹھا تھا. الحمدللہ، خدا نے یہ توفیق نصیب کی. عزیزو، جب آپ سید الشہداء کے تابوت کو ہاتھ لگائے تو اس منظر کو سوچیے گا، جب بی بی زینب امام حسین کے بے گور و کفن لاشے تک آئی تھی. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينخربون ما سمع حسين.